الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان كثرة طرق الخير قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه والآيات في الباب كثيرة حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خیر کے بہت سارے راستے ہیں کثرت طرق خیر طرق یہ جمع ہے طریق بہو وچن ہے طریق کا یعنی خیر کے بہت سارے راستے اللہ تک جو راستہ پہنچاتا ہے وہ خیر کا راستہ ہے اور شیطان تک جو راستہ پہنچاتا ہے وہ شر کا راستہ ہے جنت تک جو راستہ پہنچاتا ہے وہ خیر ہے اور جہنم کی طرف جو راستہ لے جاتا ہے وہ شر ہے تو اب یوں کہہ لیجئے کہ ان آیات اور احادیث میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اللہ تک پہنچنے کے راستے بتا رہے ہیں کہ اللہ تک کن راستوں سے تم پہنچ سکتے ہو اللہ جزائے خیر دیں حضرت کو حضرت ہمیں بہت ساری آیات سے اور احادیث سے ہمیں راستے بتائیں گے اس لیے کہ ہم نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کسی نے صرف نماز سمجھا کسی نے صرف روزہ سمجھا کسی نے زکوٰۃ اور کسی نے حج اور چلو اگر سبھی راستوں کو سمجھا ہے تو بھی اور بہت سارے وہ راستے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے اور ہم نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اللہ جزائے خیر دے ان کو اور ان کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں وہ بہت سارے خیر کے راستے بتائیں گے اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خیر کے راستوں کو جانیں بھائی جب جانیں گے تبھی عمل کر سکیں گے جب جانتے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے جاننا ضروری ہے تو جب ہمارے پاس علم ہوگا خیر کا نیک کاموں کا تو ہی تو ہم اس پر عمل کریں گے حضرات صحابہ کرام نے اپنے نبی سے خیر کو سمجھا تو انہوں نے عمل کیا آج ہم پر شر کا غلبہ زیادہ ہے خیر کا کم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا ایک احسان ہے کہ حضرت روایتوں کی روشنی میں ہمارے سامنے خیر کو واضح فرما رہے کہ کون سے وہ راستے ہیں جن راستوں سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ غور فرمائیں کہ ہمارے مسائل کی احناف میں سب سے بڑی کتاب ہدایہ ہے. ہدایہ احناف کی سب سے بڑی مستند معتبر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے احناف ائمہ کرام کے مسائل کو پیش کیا ہے. اور جو حضرات علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کا طریق یہ رہا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش کریں گے تو اس پر ایک نقلی دلیل لائیں گے. نقلی کا معنی قرآن اور حدیث, اور ساتھ ساتھ ایک عقلی دلیل بھی لائیں گے. نقلی اور عقلی دونوں دلیلوں سے ممکن ہے صاحب ہدایہ کے سامنے یہ بھی بات تھی کہ شاید کوئی نقل پر انکار کر دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, میں حدیث کو نہیں مانتا, تو حضرت عقلی دلیل بھی پیش فرما رہے ہیں اور عقلی دلیل کے ذریعے سے مسئلہ سمجھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلسفہ کہاں ہے, نبی سے بڑھ کر فلسفی کون ہو سکتا ہے؟ فلسفہ نبوت کو ہم نے پڑھا تھا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی ہے اگر اس گفتگو کی تہ میں جائیں ہم تو ایسا فلسفہ ہمیں ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ان باتوں کو پیش نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھے اخلاق اپناؤ گے تو تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا, کأنہ ولی حمیم. قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے, حمیم کہتے ہیں گرم گرم, یعنی وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. لیکن آگے عجیب فلسفہ بیان کیا, فرمایا کوئی دوست کب بنے گا؟ ولمن صبر وغفر. ہاں اس کے لیے صبر شرط ہے, ہر موقع پر آستین چراتے رہو گے تو دوست بھی دشمن ہو جائے گا. ولمن صبر, صبر کوئی بھی بات پیش آ گئی خاموش, محبت کے انداز میں اس کا جواب دے کر کے چپ. وغفر اور معاف کرنے کے جذبات, اور آگے اللہ نے خود ہی فرما دیا اور یہ بہت مشکل کام ہے, ان ذالک لمن عزم الامور. اللہ خود کہہ رہا ہے یہی مسئلہ مشکل ہے, یہاں تو بات بات میں تیور بدلتے ہیں, ذرا ذرا سی بات میں ہماری آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں. اسی طرح میں ایک بات اور کہتا ہوں, اور میں نے یہ بات جگہ جگہ علماء کی مجلس میں بھی کہی کہ اللہ کے نبی کی سیرت کے ہر پہلو پر لوگوں نے قلم اٹھایا, ہر پہلو پر. آپ اگر ایک مجاہد تھے تو اس شان سے بھی قلم اٹھایا, آپ اگر قوم کے امیر تھے تو اس شان سے بھی اٹھایا, اگر آپ جود و سخاوت کے اعلیٰ پیمانے پر تھے تو اس پر بھی اٹھایا, آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر قلم اٹھایا ہے, لیکن ایک پہلو پر ابھی تک قلم نہیں اٹھا, اور وہ پہلو ہے نفسیات, جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکلی مسائل. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفسیات کا بھی اتنا بڑا علم تھا, سائیکولوجیکلی مسائل کا وہ علم تھا اللہ کے نبی کے پاس. پاکستان میں کوئی خاتون ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی علیہ السلام کے نفسیاتی علوم پر, لیکن وہ بھی کما حق کہو اولاً تو لکھنے والی عورت ہے, کما حق کہو وہ کیا لکھ پاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں. یہ پہلو ابھی تشنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں آپ کی نفسیات کی. فتح مکہ ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا من دخل فی قعبہ او فی بیت اللہ فلہو امنا, جو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ میں داخل ہو جائیں اس کو امن, یعنی ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں من دخل دار ابی سفیان فلہو امن, جو ابو سفیان کے مکان میں چلے جاوے اس کو بھی امن. ابو سفیان کہنے لگے اللہ اکبر, میری بساط کیا, میں تو احد میں دشمن بن کر کے سامنے آیا, بدر میں سامنے آیا, خندق میں سامنے آیا, ہر موقع پر میں آتا رہا, اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مکان کو بیت اللہ کے برابر کہہ دیا کہ جو اس میں جاوے اس کو امن اور میرے مکان میں جاوے اس کو بھی امن. بس اسی پر ابو سفیان کو ایمان نصیب ہوا. نفسیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے صحابہ کرام کو اس طرح تربیت کرتے تھے, کبھی دل نہیں دکھاتے تھے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بات کرنا منع کر دیا. فرمایا میرے پڑوسی کو چھینک آ گئی تو میں نے اس پر یرحمک اللہ کہا تو میرا پڑوسی مجھے گھور کر دیکھنے لگا, تو میں نے کہا ثقلت قومک, تیری ماں تجھ کو روئے, میں تجھے دعا دے رہا ہوں اور تو مجھے جو ہے گھور کر دیکھ رہا, تو وہ مزید گھور کر دیکھنے لگا. اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بات کرنا منع کر دیا ہے. جب نماز پوری ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا من کلم, کس نے بات کی. مسلم شریف کی روایت ہے کس نے بات کی, تو زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے کہا. فرمایا تھا قریب آؤ. فرمایا مجھے قریب بلایا, فرمایا لا ضربنی ولا شتمنی ولا قہرنی, ایسا مشفق استاذ میں نے نہیں دیکھا, مجھے مارا بھی نہیں, مجھے داد دبٹ بھی نہیں کی, مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا. پیار سے فرمایا پیارے اللہ نے نماز میں بات کو حرام کر دیا ہے. وہ صحابی کس انداز سے اس کو بیان فرما رہے, اللہ کے نبی صحابہ کے دلوں کو کیسے جیت لیتے تھے. سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ایک موقع پر امیر لشکر بنا کر بھیجے گئے, جن کا نام تھا عامر ابن عقبہ. اب اتفاق وہاں ہوا کہ مقابل میں جو آدمی تھا عامر ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف وار کے لیے آگے بڑھے, لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جب یوں زور سے اٹھا لے اور وہ سامنے والا پیچھے ہٹ جائے تو یہ زور سے اٹھایا ہوا اب رک تو سکتا نہیں. ہوا یہ کہ وہ زور سے اٹھائی ہوئی تلوار وہ پیچھے ہٹ گیا تو حضرت عامر کے پاؤں میں اپنے ہی ہاتھوں سے لگ گئی. سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا, اسی میں شہادت ہو گئی. فرمایا میں شام کو یوں ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا تھا غمگین, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمہ تم غمگین کیوں ہو. فرمایا یا رسول اللہ میرے چچا شہید ہو گئے اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ عامر نے خودکشی کر لی, حالانکہ خودکشی نہیں کی تھی, وہ تو اتفاق لگ گیا آپ کو. فرمایا عامر نے خودکشی کر لی. فرمایا اللہ اکبر, اللہ کے حبیب اب کیسے سلمہ کو تسلی دے رہے. فرمایا نہیں نہیں, تیرا چچا تو لجاہد مجاہد بہت بڑا آدمی. فرمایا عرب میں ایسا بہادر کم ملتا ہے. کیسے فرما رہے؟ عرب میں ایسا بہادر کم ملتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا تیرے چچا کو میں جنت الفردوس میں دیکھ رہا ہوں. کیسے اپنے صحابہ کو کرے، کیسے سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوشی ہوئی ہوگی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو اوقاس کے موقع پر اللہ کے نبی نے امیر بنا کر بھیجا، اتفاقاً ایک تیل لگا حضرت کو جو پاؤں میں چلا گیا اور خون جو ہے وہ پانی بن گیا. اب وہ جب تیر نکالا گیا تو پانی بہنے لگا. حضرت کی اسی میں شہادت ہوئی، لیکن شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بھتیجے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعائے مغفرت کرنے کو کہنا. ابو موسیٰ آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چچا شہید ہو گیا اور آپ کو سلام کہا ہے. حضرت نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا میرے چچا نے دعائے مغفرت کے لیے کہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے اسی وقت، اور کتنے ہاتھ اٹھائے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر اتنے تواضع کا غلبہ ہوا، اتنے تواضع کا غلبہ ہوا کہ آپ نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر لی ابی عبید، اے اللہ ابو عبید کی مغفرت فرما. وہی جو شہید ہو گئے تھے ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، فرمایا اللہ ابو عبید کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. تو ابو موسیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مانگنے پر آئے ہیں اور بہت اونچے مقام پر پہنچ کر مانگ رہے، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، موقع کا فائدہ اٹھا لیا. تو آپ نے فوراً دعا فرمائی اے اللہ ابو موسیٰ کی مغفرت فرما اور اسے بھی اپنے وقت پر جنت نصیب فرما. اب آپ بتائیے کہ صحابہ کے دل کیسے جیتتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نفسیات کا علم آج کل کوئی جانتا ہو دو چار مسئلے تو کہتے ہیں بہت ماہر ہے یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء، امام الہدا، امام الزہد والتقوی، قیامت تک کا ایک امام اور نبی بن کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو نفسیات کا علم کیسے نہیں دیتا؟ تو یہ پہلو ابھی تشنا ہے، ادھورا ہے، اور اس پہلو پر اگر کوئی قلم اٹھا لے تو اللہ کے نبی کا وہ نفسیات علم بہت کھل کر امت کے سامنے آئے گا. تو حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ ان روایات اور آیات میں ہم کو بہت سارے اعمال صالحہ کے راستے بتاتے ہیں. میں نے بات تو اس پر کی تھی کہ ہمارے احناف کی سب سے معتبر کتاب ہدایہ ہے، اور ہدایہ میں صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ جب دو دلیل پیش کرتے ہیں تو ایک نقلی دلیل قرآن اور حدیث سے اور ایک عقلی دلیل، تاکہ کوئی نقل کو نہ مانے تو عقل سے مان لے، تو عقلی دلیل بھی لاتے. میں اس پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایہ شریف چار جلدوں میں ہیں، اور وہ بھی کوئی چھوٹی موتی جلدیں نہیں، بڑی بڑی جلدیں، اتنی موتی کتاب ہے کہ ہمارے جامعہ حسینیہ میں حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کے سر پر مارا، ایک طالب علم کے تو سر پھوڑ دیا تھا، اتنی موتی کتاب. مولانا تو کتاب ہی سے مارتے تھے، تو اتنی موتی کتاب ہیں، چار جلدیں ایسی. اب آپ دیکھیں صرف ایک جلد میں، حضرات علماء بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھئے، صرف ایک جلد کے اندر عبادات کا بیان ہے، باقی تین جلدوں میں معاملات کا بیان ہے. سب سے زیادہ بیان کس کا ہے؟ معاملات کا. خیر کے راستوں میں ہم نے کہاں سمجھا ہے، اور سب سے آخری بیان اس میں جو آتا ہے وہ میراث کا آتا ہے، اس لیے کہ میراث کا مسئلہ بننے کے بعد کا ہے، تو بالکل کتاب کے اخیر میں اس کو رکھا دے. ہمارے پاس خیر کے راستے کہاں ہیں؟ معاملات کی لائن سے. عبادات میں تو ہم کچھ کر لیتے، لیکن معاملات کی لائن میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو بہت سارے خیر کے راستے عبادات کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ابھی ہمارے سامنے آئیں گے. یہ اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں, اپنی زندگی میں اسے اتارنے والے بنیں. پہلے آیت پیش کی, ما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. اللہ نے فرمایا تم جو بھی خیر کا کام کرو گے, جو بھی چھوٹا بڑا عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاق, جو بھی, حتیٰ کہ اللہ کے نبی آگے ابھی حدیث شریف آ رہی ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے, اس میں اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے, برے اعمال بھی پیش کیے گئے. اچھے اعمال پر نبی علیہ السلام مثال دے رہے ہیں, فرمایا کہ میں برے اعمال پر اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں کہ میں نے ان برے اعمال میں یہ بھی دیکھا کہ کسی نے مسجد میں تھوکا اور صاف نہیں کیا, اس کو بھی میرے سامنے پیش کیا گیا. اور اچھے اعمال میں میرے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ راستے سے اس نے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا, اس کو بھی پیش کیا گیا. تو ما تفعلوا من خیر, جو بھی کریں گے, یاد رکھیں بھائی اللہ خوب جانتا ہے. یہاں سے ایک بات ہم کو یقیناً معلوم ہو گئی, جب اللہ علیم بذات الصدور ہیں تو میرا کام دنیا کے لیے ہو رہا ہے یا اللہ کے لیے ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے, وہ خوب جانتا ہے اس کی رضا کے لیے ہے یا کسی اور کی رضا کے لیے, واہ واہ ہو رہی ہے اس لیے ہے یا اللہ راضی ہو جائے اس لیے ہو رہا ہے. ما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. دوسری آیت میں فرماتے ہیں ما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ, تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو اللہ کے وہاں ساری محفوظ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتیق, جو بھی بولتے ہیں, جو بھی, سوچ سمجھ کر بولنا, سوچ سمجھ کر بولنا. دو آدمی بات کر رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ تیسرے کسی کو پتا نہیں, نہ جانتا ہو نہ جانتا ہو اللہ جانتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتیق, تم جو بول رہے ہو اللہ کے پاس محفوظ ہے. اسی لیے تو اللہ نے یہودیوں کی باتیں اور مشرکین کی باتیں قرآن میں نقل کر کے امت کو بتایا ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا ہاتھ بند کر لیا. فرمایا میں نے اپنا ہاتھ بند نہیں کیا ہے, میرا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے, لیکن تمہارے اعمال کی نحوستیں ہیں کہ تم میرے رزق سے محروم ہو گئے. دیکھو ان کی بات کو اللہ نے نقل کیا, سنا ہے تبھی تو نقل کیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی یوں کہہ رہے ہیں کہ, اور یہ مکہ والے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے فقیر ہو گیا, اسی لیے تو ہم سے صدقہ مانگتا ہے. صدقے کے جب احکام اترے نا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ان اللہ فقیر, اللہ فقیر ہو گیا, ونحن اغنیاء, ہم مالدار ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی باتوں کو لکھ لیا, سنکتب ما قالوا, ان کی ساری باتوں کو میں نے محفوظ کرا لیا. اے اللہ تجھے تو سب معلوم ہے, محفوظ کرانے کی ضرورت کیا ہے. مفسرین نے جواب بھی عجیب دیا کہ یہ ہے نا یہ چھوٹی زبان والا چھوٹے قد کا بہت جلدی پھر جاتا ہے, ہاں رات کو وعدہ کرے صبح پھر جاوے کہ میں نے کہا ہی نہیں ہے, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ. کورٹ میں جج کے سامنے شہادت کے باوجود پھر جاتے. تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس تو سب محفوظ ہے لیکن میں دلیل کے طور پر اس کتاب کو پیش کروں گا, اور پھر بھی اگر تو میری اس کتاب کو نہیں مانے گا لکھا ہوا تو اس صورت میں میں تیری زبان پہ تالا لگا کر تیرے بدن سے ہی بلواؤں گا. الیوم نختم علی افواہی وتکلمنا ایدیہم, وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, فرمایا کہ میں سب لکھ, اللہ نے یہ کیوں لکھا؟ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کیسے کہہ رہا ہے, جب سنا تبھی تو کہہ رہا ہے, ورنہ ان کی باتیں تو خلوت میں ہوئی ہوگی. قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے, میں آپ کو پہلی بتاؤں, پہلی جانتے ہیں نا, پہلی کا معنی اکھانا, اپنے گجراتی میں اکھانا بولتے, پہلی چیستا. قرآن کریم میں ایک عجیب چیستا ہے, ایک پہلی ہے جو حضرات علماء نے لکھا ہے. فرمایا وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو بندے نے بولا اور اللہ نے لیا اور پھر اللہ نے بندے کو دیا, بندہ بولا اللہ نے لیا اور اللہ نے پھر بندے کو دیا. سورہ جن کی آیات, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو اس موقع پر شیطانوں کا اور جناتوں کا آسمانوں میں جانا بند ہو گیا. پہلے یہ جاتے تھے اوپر اور اوپر کی باتوں کو سن کر لاتے تھے اور دنیا کے نجومیوں کو کہتے تھے اور وہ نجومی اس کے ساتھ ہزاروں جھوٹ ملا کر کے بیان کرتے تھے. اب وہ ذرا سا سچا ہو جاتا تھا, فرشتوں کی باتوں کو سن کر لاتے تھے اور نجومیوں کو بتاتے تھے جیوتیش کو, اب وہ جیوتیش 100 جھوٹ ملا کر کے اس کو بیان کرتا تھا, تو وہ ذرا سا سچا ہو گیا تو سارے 100 جھوٹ بھی سچے مان لیتے تھے لوگ. بعد میں ان کا جانا اوپر بند ہوا. ہمارے ایک صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں فٹ پاتھ پر ایک جیوتیش کے پاس پہنچا, میں نے اپنا ہاتھ دکھایا اس سے, وہ تھوڑے مزاقی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ دکھایا. وہ کہنے لگے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اس کے بعد کہا 125 آپ کا ہوا؟ تو کہا میں نے اس کو یہ کہا کہ پہلے تو اپنا ہی بھوشیہ دیکھ لے کہ تو لوگوں سے 125 کی بھیک مانگ رہا ہے, یہ کب تک تو مانگتا رہے گا پہلے یہ دیکھ لے, پھر تو دوسروں کی بھوشیہ وانی کو بتاتے رہنا. تو پہلے یہ لوگ آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتوں کو سن کر نجومیوں کو بتاتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کا جانا بند ہوا. تو اب یہ تحقیق میں نکلے کہ وہ کیا وجہ ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا راستہ بند ہو گیا. تحقیق کرتے کرتے مقام نصیبین, نصیبین عراق میں جگہ, وہاں یہ جناتوں کی بستیاں تھیں, تو وہاں مشورہ ہوا اور پوری دنیا میں تلاش کے لیے نکلے کہ وہ کیا وجہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر جانا بند ہوا. تو اس میں سے جناتوں کی ایک جماعت حجاز کی طرف آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مینا کے اندر تلاوت قرآن فرما رہے تھے فجر کی نماز میں, اور ان لوگوں نے وہ قرآن سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی کو تو پتا تھا نہیں, اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا نہیں ان کو. تو ان سارے جناتوں نے کہا کہ یہی وہ کلام ہے جس کی بنیاد پر ہمارا جانا بند ہوا اور یہی وہ آدمی ہے, اور پھر ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن نبی کے ہاتھ پر نہیں, اللہ کے نبی کو تو پتا بھی نہیں. ان لوگوں نے اپنے اندر یوں کہہ لیا کہ اے اللہ ہم اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس آدمی پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کو کچھ پتا نہیں, یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور جا کر نصیبین میں اپنے سارے جنات بھائیوں سے بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ وہاں ہے اور ایک آدمی حجاز میں عرب میں ہے اور وہ اس طرح پر رہا تھا اور ہم اس پر ایمان لے آئے, وہ اللہ ہی کا کلام ہے. انہوں نے جو ایمان لانے کی اندر اندر باتیں کی وہ باتیں اللہ نے لی, تو بندے کی بات ہے اللہ نے لی, اور اللہ نے پھر اس کو وحی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اور یہ فرمایا پیغمبر تمہیں بھی تو پتا نہیں ہے تم پر لوگ کس طرح ایمان لے آئے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, یہ جناتوں کا جملہ ہے, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہدی الی الرشد, جو نیک راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بھی, ہم ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا, یہ پورا کلام جناتوں کا ہے جو انہوں نے کیا تھا اس کو اللہ نے لیا اور پھر اللہ نے وحی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو کہاں یہ جناتوں کا کلام تھا جس کو عاملین جنات نکالنے کے لیے استعمال کر رہے؟ یہ تو کتنا اونچا کلام تھا, جو ایمان کے کلمات تھے اب عامل اس کو جنات نکالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالی شانہ تمام باتوں سے واقف ہے. ما تفعل من خیر یعلمہ اللہ, وہ ساری باتوں کو جانتا ہے. آگے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. تم ذرا بھی نیکی کرو گے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ, اور تم ذرا بھی برائی کرو گے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ. ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں. من عمل صالحا فلنفسه, جو نیک عمل کرے گا اس کی نیکی اسی کو ملے گی. ومن عمی فعلیہا, اور جو اندھا بنا ہدایت سے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. من عمل صالحا فلنفسه, اسی لیے بھائی ہمیں نیکی کر کے کسی کے اوپر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے ہماری نیکی ہم نے کی ہے وہ تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا. اب دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ينفذ وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا اور جو تم نے اللہ کو دیا وہ باقی رہنے والا. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا اور جو تم نے اللہ کو دے دیا وہ باقی رہنے والا. جو بھی اللہ کو دیں گے, اس آیت سے عجیب حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے ایک عجیب استدلال فرمایا کہ اے جوانوں, اگر تم اپنی جوانی اللہ کو دو گے اللہ اس کو بھی باقی رکھے گا. ما عندکم ينفق, اگر جوانی کو غلط استعمال کیا تو برباد. وما عند اللہ, اور جو اللہ کو دیا وہ باقی رہے گا. تو اگر جوانی اللہ کو دو گے تو پیارو اللہ ہماری جوانی بھی باقی رکھے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو دینے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائیں, یہ ہے مطلب. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اس آیت کو اگر میں کھولنے جاؤں تو سارا وقت اسی پر نکل جائے گا. عجیب ہے یہ آیت. اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیا مؤمنین سے, انفسهم مؤمنین کی جانوں کو بھی, وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کو بھی, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اللہ سودے میں ہمیں کیا عطا کرے گا؟ جنت. اور ہمارے پاس سے کیا لیا؟ دنیا کا مال اور دنیا کی جان, یہ دو چیزیں خرید لی. تو ہم بائے بنے بیچنے والے, اور اللہ مشتری بنا خریدنے والا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو خریدنے والا ہوتا ہے نا, جو مشتری ہوتا ہے نا, اگر اس کے دل میں چیز اچھی لگ جاتی ہے تو وہ قیمت کی ہوئی قیمت سے بھی زیادہ دیتا ہے. میرا نبی کہتا ہے تمہارا عمل پسند آ گیا تو اللہ 10 گنا جنت عطا فرما دے گا. جب مشتری کو وہ چیز اچھی لگ جاتی ہے, کاروبار تو آپ جانتے ہیں, آپ سب کاروبار والے ہیں, ایک دکان پر آپ خریدنے گئے اور وہ چیز اگر آپ کو اچھی لگ گئی تو اس صورت میں کہتے ہیں بھائی تو قیمت بول نہیں اس کی, تو اس کی قیمت بول, تو جو بولے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ نظروں میں بھا گئی. تو اللہ مشتری ہے, اگر ہماری زندگی اس کو بھا گئی پیاری ہو گئی تو وہ اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا کرے گا جو ہم چاہیں گے. ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون, کیا رکھا ہے اس دنیا کے اندر کہ آج ہمارا جوان ان حسینوں پر مرا جا رہا ہے جن کے حسن کو کل ختم ہونا ہے, جن پر اپنی آنکھیں اپنا دماغ اپنی سوچ برباد کر رہا ہے. اللہ جو ہمیں دینے والا ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم کو کیا دینے والا ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ آنکھوں نے دیکھا نہ دل و دماغ میں آیا, ارے کبھی تصور بھی نہیں آیا ہوگا وہ چیز اللہ عطا فرمائے. تو بھائی اللہ نے ہم سے ہمارا جان اور مال خرید لیا ہے. اچھا اب ذرا بزنس کی لائن سے میں آپ کو سمجھاؤں, اگر مشتری کوئی چیز خرید لے تو کیا بیپاری کو اب اس میں کوئی تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے؟ نہ. یہ کتاب میں نے اگر آپ کو بیچ دی, آپ ہیں مشتری اس کے, تو اب آپ بتائیے میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں؟ مالک تو آپ ہو گئے, میں کیوں؟ تو ہم ہیں بائیں بیچنے والے, اللہ ہے خریدنے والے. اس نے جنت کے بدلے میں جب میری جان اور میرے مال کو خرید لیا تو مجھے اپنی جان اور اپنے مال کے باب میں اپنے اختیار سے کچھ کرنا ہوگا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا اختیار چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے؟ تو پھر اللہ کو کیسا بیچا ہم نے؟ کیسا بیچا اللہ کو؟ یہ تو فضل خداوندی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل خداوندی ہے کہ اس کے خریدے ہوئے مال میں ہم تصرف کرتے ہیں اپنے منمانی طور پہ, پھر بھی وہ عذاب نہیں اتار رہا ہے. بہت بڑی بات حضرت نے فرمائی ہے. آج میں آپ سے مکان خرید لوں اور پھر میرے خریدے ہوئے مکان میں آپ اگر رہنے لگو یا آپ تالا توڑ کر اندر چلے جاؤ یا کچھ تصرف کرنے لگو, میں کیا کروں گا؟ پولیس کیس کروں گا, پولیس کو بلاؤں گا. کچھ نہیں ہوگا تو بھائی صاحب کو بلا لیں گے, جو آج کل کی اصطلاحیں ہیں, ان کو بلا کر کے کہیں گے ہمارا گھر خالی کراؤ, فلاں اور فلاں نہ مانو. ایک چھوٹے سے مکان پر کسی کا قبضہ بیچنے کے بعد میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے کروڑوں بندے اللہ کو اپنی جان اور مال بیچنے کے بعد پھر بھی اپنی منمانی چلا رہے ہیں, اللہ کی منمانی نہیں چلا رہے ہیں. اگر اللہ ہماری طرح بدلہ لینے پر آ جائیں تو خدا کی قسم اس کا آسمان ہم پر ٹوٹ پڑے گا. لیکن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ آسمان کو تھامے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو آسمان کہتا ہے اللہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں, زمین کہتی ہے میں اس کو نگل لوں, سمندر کہتا ہے میں اس پر پانی کا بچھار کر دوں, ستارہ کہتا ہے میں اس کو جلا دوں, تمام مخلوق اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اللہ ایک ہی جواب دیتا ہے, میرے مخلوق, میری مخلوق, یہ تمہارا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے؟ تمہارا ہے یا میرا ہے؟ سب کے سب کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو تیرا بندہ ہے, تیری بندی ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے اور میری بندی ہے, میرے حوالے کر دو, تمہیں اس میں بولنے کا حق نہیں. تمہارا کام تو یہ ہے کہ میں نے تم کو بلا معاوضہ کے خادم بنائے ہیں, تم خدمت کرتے رہو, تمہیں اس میں چون چرا نہیں کرنا ہے. آسمان کو کہا تو پانی برساتا رہے, آفتاب کو کہا تو روزانہ چلتا رہے, چاند کو کہا تو نکلتا رہے, زمین کو کہا تو اگاتی رہے, اپنے اوپر دھسانا مت, ان کو چلاتی رہے, یہ مکان بنائے تو بنانے دے, یہ تجھے کھودے تو کھودنے دے, اپنے سینے کو کھول کر تو ان کو سونا دینا, پتھر دینا, جواہرات دینا, ان کو سب کچھ دے دینا. سمندر کو کہا کہ تو اپنی بھاپ کو اٹھا کر کے آسمان میں بدلی تیار کر اور پھر ان کے اوپر پانی برسا. ہر ایک کو یہ کہہ دیا کہ تمہیں بغیر معاوضہ کے خدمت کرنا ہے, باقی یہ مجرم بنا ہوا ہے, یہ ہے اور میں ہوں. اور ادھر اللہ کا نبی اللہ کی زبان لے کر کے یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے, یا ابن آدم انا انتظرک, اے آدم کی اولاد میں انتظار میں ہوں کہ تو کب توبہ کرے اور میں تجھے معاف کر دوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اس نے تو میری جان اور میرے مال کو خرید لیا ہے, پھر ہم اپنی منمانی, پھر ہم اپنی طبیعت چلائے, میں سوچوں وہی, اللہ کی سوچ نہیں, اللہ کی چاہت نہیں, اللہ کا منشا نہیں, ہمارے ہی منشے چلیں گے سارے. تو پھر بزنس کہاں ہوئی اللہ سے؟ سودا کہاں ہوا اللہ سے؟ اور اگر سودا نہیں ہوا اللہ سے تو پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے. اگر ہم نے اپنی جان اور مال کو نہیں دیا اللہ کو تو اللہ ہی حفاظت فرمائے. تو میرے جوانوں, اپنی جوانی اللہ کے حوالے کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کاروبار چھوڑ دو, ہماری شریعت میں رہبانیت پسندیدہ نہیں. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ بیوی بچوں کو چھوڑو, کاروبار چھوڑو, سب چھوڑ کر کہاں بیٹھ جاؤ؟ چلگر مسجد میں آ کر پوری زندگی اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, یہ رہبانیت ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں. اسلام یہ کہتا ہے خوب کاروبار کرو. میں نے ابھی ایک جگہ پر ایک بہت بڑے آفیسر صاحب ابھی پرسوں ہی ملنے آئے تھے, उनको मुझे ये कह लें कि मल साहब आप जो है एक अच्छे काम में लगे हुए, हम तो इधर दुनिया में बचपन ही से हमको इधर लगा दिया गया तो अब इधर ही हम चल रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने उनसे कहा अगर आप भी अपनी दुनिया को दीन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अल्लाह ने दुनिया कमाने से मना नहीं किया, लेकिन दुनिया को दिल में जगह देने से मना किया है। फर्क है दोनों में। फरमाया दिल में जगह ना दो इसे, बाकी खूब कमाओ कोई हर्ज नहीं। मैंने उनको मिसाल देते देते यूं कहा कि देखो एक बात है, आज कहते हैं अखबार में अक्सर आप पढ़ते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में 15 आदमी जो हैं इतने मालदार हैं, 20 आदमी उसमें हिंदुस्तान का भी दो का नंबर आया, चार का नंबर आया। अच्छा भाई वो दो और चार आपको क्या दे देंगे, नंबर आ रहे पूरे वर्ल्ड में इतने मालदार। हजरत सहाबा में वो दौलत थी कि जो मल्टी मिलियनर थे, मल्टी मिलियनर, आज किसी के पास इतनी दौलत नहीं। मैं आपको एक मिसाल बतलाऊं, अब्दुल रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला दौलत का आलम यह था कि जैसे हमारे घरों में अनाज के ढेर होते हैं, उनके घरों में दिरहम और दीनार के ढेर थे। और हाल क्या था, हाल यह था कि इफ्तारी के मौके पर खजूर उठाया और रोना शुरू किया और अपने दोस्तों को जो शहीद हो गए याद किया और निवाला वहीं रह गया। कितनी दौलत थी अब्दुलरहमान इब्न औफ के पास, है किसी के पास इतनी, वो दिरहम चांदी के और वो दीनार सोने के और इतने ढेर, ऐसे ढेर। अच्छा इतने मालदार होने के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे, अब्दुलरहमान फिल जन्ना, अशरे मुबशरा में से हैं जिन 10 सहाबे किराम को जन्नत की बशारत सुनाई है उनमें अब्दुलरहमान इब्न औफ भी है। देखिए दुनिया के होते हुए जन्नती बने कि नहीं बने, हजरत उस्मान की दौलत का क्या कहना, उनको तो लकब ही मिल गया था उस्मान गनी, उनकी दौलत। मदीने शरीफ में एक यहूदी का कुआं था और पानी नहीं था, मीठा पानी वही था, लेकिन वो मुसलमानों को पानी नहीं भरने देता था और सबसे अखीर में नंबर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है जो इस कुएं को खरीद कर वकफ करे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं खरीदूंगा। अब जाहिर सी बात है कि जब एक ही कुआ होगा और मीठा पानी और उसके अलावा कोई नहीं तो कितना दिमाग होगा उसका, कितना दिमाग। और फिर अपोजिशन का आदमी खरीदने जावे तो और भी दिमाग, यहां तो बिजनेसमैन है, कोई अपोजिशन पार्टी का जावे ना तो और भी, तीन में जाता हूं तो 5 में देना है। आप बताइए कि कितना महंगा वो कुआ, और यहूदी बोलता चला गया और हजरत उसको कबूल करते चले गए, यहां तक कि हजरत ने उसे खरीद लिया मुंह मांगी कीमत पर और अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचे और फरमाया या रसूलल्लाह ये कुआ उम्मत के लिए वक्फ है। अगला जुमला सुनिए, हमारा दिल हिला देता है, आज क्या हम अल्लाह के रास्ते में देने वाले हैं। हजरत उस्मान का जुमला सुनिए, इमाम बुखारी ने नकल फरमाया, कोई फख्र गुरूर नहीं, कोई अपनी शान नहीं, कोई अपना तलब नहीं, कुछ नहीं। फरमाया या रसूल अल्लाह दिलाई का दिलाइल मुस्लिमीन, फरमाया अल्लाह के हबीब जैसे लोगों की दोल होगी मेरी भी इसी तरह दोल होगी, मेरी कोई फौकियत नहीं। ताज्जुब तो फरमाएं क्या कह रहे हैं हजरत उस्मान, दिलाई का दिलाइल मुस्लिमीन, मेरी दोल का भी वही मकाम होगा जो सबका होगा। अगर सब पहले भरते हैं मैं बाद में आऊं तो मेरा नंबर बाद में होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने खरीद कर वक्फ किया है तो मैं पहले भरूं। लाखों सलाम हो हमारे सहाबे किराम पर, लाखों सलाम। इसीलिए कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबुव्वत के आफ्ताब से बराए रास रोशनी के हासिल करने वाले यही वो मनार थे सहाबे किराम। और आप जानते हैं कि आफ्ताब की रोशनी जब पड़ती है तो सबसे पहले जो करीब होता है वही उससे ज्यादा मुनव्वर हो जाता है, इसीलिए चांद को रोशनी मिलती है आफ्ताब से। फरमाया अगर मेरा, कारी तैयब साहब के अल्फाज सुनाओ, अगर मेरा नबी आफ्ताबे नबुव्वत था تو میرے صحابہ نبوت کے چاند تھے جن پر روشنی پڑی سیدھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اور جن پر سیدھی روشنی پڑی ہے ان کو علامہ اور ان کو فلاں اور فلاں کسی لقب کی ضرورت نہیں ہے, لفظ صحابی ان کے لیے کافی ہو جائے. اتنا اونچا مقام جن کا ہو دنیا کے ان لوگوں کو ان صحابہ پر تان و تشنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہو سکتا. ان کے مقام پر اور ان کی ذاتوں پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہو سکتا. میں انشاءاللہ کہیں مضمون یہ آ جائے گا تو میں اسی مضمون پر کہ حضرات صحابہ کون تھے, ان کا مقام کیا تھا, اور ان اشکال کرنے والوں کو غلطی کہاں سے لگ گئی, انہوں نے تفسیر سمجھی نہیں, اور کیوں دماغ ان کا ادھر چلا گیا اور یہ کہنے لگے کہ صحابہ بھی دنیا دار تھے. یہ انشاءاللہ میں کسی موقع پر کہوں گا. حضرات صحابہ بہت اونچے مقام والے, اہل دنیا کو ان کے اوپر کلام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم نے وہ پسینہ بھی نہیں بہایا جتنے خون کے قطرات ان کے زمین پر گرے. وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد ہیں, انہی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے جوانوں, اپنی جوانی اگر اللہ کو دے دیں گے تو اللہ جوانی کو بھی باقی رکھے گا. قرآن سے ثابت ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کاروبار چھوڑ دو, خوب کاروبار کرو, خوب دنیا کماؤ, لیکن دنیا کو دین بناؤ, دنیا بھی ہماری دین بن جائے. اس پر میں نے عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ سنایا. حضرت عثمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا کہ بھئی ہمیں تھوڑے مال کی ضرورت ہے تعاون کی. تو حضرت عثمان نے کتنا مال دیا, شاید آج ہم ہوتے تو اٹیک آ جاتا. ہم تو کیا دیتے, دوسرے دیتے اس پر بھی اشکال کرتے. کتنا مال دیا, 300 اونٹ سامان سے بھر کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش فرمایا اور فرمایا یا رسول اللہ اور ضرورت ہو تو بیان فرما دیجیے. اور نبی خوش ہو کر کیا فرما رہے, میرا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا. آپ اندازہ تو لگائیں, ہم اپنے دنیا کو دین بنائیں, کاروبار میں خوب چلیں, حلال کمانے کے لیے فرض ہے. میری بات سنیں, حلال کمانے کے لیے فرض ہے کاروبار کرنا, لیکن کاروبار میں اللہ آ جائے, سچ بولے, جھوٹ نہ بولے, دگا بازی نہ کرے, دھوکے بازی نہ کرے, سچائی سے تجارت کرے, زکوٰۃ کا حق ادا کرے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو للہ اور صدقات کا حق ہے اسے ادا کرے, اپنے رشتہ داروں کا تعاون کرے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, امت کے ضرورت مندوں کا تعاون کرے, اور اپنے ان کاروبار کے ساتھ اپنی عبادتوں کو ادا کرے تو ہماری دنیا بھی دین بن جائے. حضرات اور عثمان بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں. لو, اتنے مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, یہ سب اشرہ مبشرہ ہے. 10 بشارت دیے ہوئے صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں سنائی گئی. تو جوانوں, اگر اپنی جوانی اللہ کو دے دو گے تو اللہ ہماری جوانی بھی باقی رکھے گا. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جوانی تو کسی کی باقی رہتی نہیں, بدھے تو سبھی ہو جاتے. نبی علیہ السلام پر بھی ضعیفی آئی, نبی علیہ السلام پر بھی ضعیفی آئی, اور ضعیفی کیسی آئی کہ اللہ کے حبیب جب نماز سے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے بیٹھ جانا پڑتا تھا پھر کھڑے ہوتے تھے. ضعیفی آئی, آپ بڑھاپا آیا, بدن آپ کا موتا ہو گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 زانو بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے بڑھاپے میں. 4 زانو آلتی پالتی, جس کو ہم کہتے ہیں پراٹھی وار کی, نماز پڑھتے تھے اس طرح. تو بیٹے نے بھی اسی طرح کیا. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹے تم میری نقل نہ اتارو, میں تو مجبور ہوں, میری مجبوری کی وجہ سے میں اس طرح بیٹھتا ہوں. مجھے یہ بتانا ہے کہ بڑھاپا تو سبھی پر آتا ہے, پھر جوانی باقی کیسے رہے گی. ہمارے حکیم اختر صاحب کے جواب میں میں جواب سناؤں. حکیم صاحب فرماتے ہیں بھائی جسم تمہارا برا ہو جائے گا لیکن دل ہمیشہ جوان رہے گا. اگر اللہ کی یادوں میں جوانی گزارو گے تو جسم برا ہو جائے گا جسم، لیکن دل پھر بھی جوان رہے گا. اور حکیم صاحب کے اس پر کچھ اشعار ہے، میں آپ کو سناؤں. طبیعت ہل جاتی، عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہوتے ہیں، عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہوتے ہیں، مگر چہرے سے پھر بھی ان کی تابانی نہیں جاتی. کہہ رہے ہیں اللہ والوں کے اعضا بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں. کوئی اللہ والے ہر وقت جوان تھوڑے ہی رہتے ہیں. آپ دیکھو کتنے اللہ والوں کو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے اٹھا کر کھڑے کرتے ہیں. لیکن اگرچہ جسم برا ہوا لیکن چہرہ پھر بھی ان کا چمکتا رہتا ہے. عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہوتے ہیں، مگر چہرے سے پھر بھی ان کے تابانی نہیں جاتی. کیا کہوں میں ان اللہ والوں کی شان میں، کیا کہوں میں ان اللہ والوں کی شان میں. دوسرا مصرع، اٹھا جاتا نہیں بے سہارا مگر میں کیا کہوں. اٹھا جاتا نہیں بے سہارا، یعنی بغیر اٹھائے ہوئے اٹھ نہیں سکتے، اتنا بڑھاپا ہے. اٹھا جاتا نہیں بے سہارا مگر میں کیا کہوں، دل سے ان کے ذکر کی مستی و جولانی نہیں جاتی. برے ہو چکے ہیں لیکن تلاوت قرآن نہیں چھوٹتا، ذکر ان کا نہیں چھوٹتا. اٹھا جاتا نہیں بے سہارا مگر میں کیا کہوں، اٹھا جاتا نہیں بے سہارا مگر میں کیا کہوں، دل سے ان کے ذکر کی مستی و جولانی نہیں جاتی. وہ بڑھاپے میں بھی لذت لیتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں کچھ کسی چیز نے یا تو وہ کوئی بھی زہریلی چیز تھی یا تو بچھو یا کچھ بھی، اس نے کاٹ لیا حضرت کو اور وہ آہستہ آہستہ ورم پکڑنے لگا. 6 دن ہو گئے، پاؤں اتنا بڑا ہو گیا، لیکن حضرت فرماتے ہیں، حضرت کی زندگی میں لکھا ہے، فرمایا ایک بھی نماز حضرت نے بیٹھ کر نہیں پڑھی، کھڑے کھڑے ہی پڑھی. اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ پاؤں تو قبر میں پھٹنے ہی والے ہیں، اسے چاہے یہیں پھٹ جاوے لیکن مولا کے خلاف نہیں کروں گا. اٹھا جاتا نہیں بے سہارا مگر کیا کہوں، دل سے ان کے ذکر کی مستی و جولانی نہیں جاتی. آگے فرماتے کیا کہوں میں ان اللہ والوں کی شان میں، کیا کہوں میں ان اللہ والوں کی شان میں، لباس فقر میں شاہانہ مستی نہیں جاتی. ہوتا کچھ نہیں لیکن اس کے باوجود شاہانہ شان لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی اپنی جوانی دے دیں گے تو جسم برا ہوگا لیکن انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی دل جوان رہے گا اللہ کی یادوں میں. یہ ہے مطلب. تو فرمایا من عمل صالحا فلی نفسی، جو بھی کام کرو گے خیر کا اس کا ثواب تمہیں ملے گا. اور آگے فرماتے ہیں کہ بہت ساری آیات اس سلسلے میں وارد ہیں، لیکن فرمایا میں اتنی آیات کو ذکر کر رہا ہوں، آگے احادیث ذکر فرماتے ہیں. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، فرمایا کہ روایات بہت ساری ہیں. وَهِيَ غَيْرَ مُنْحَصِرَةٌ، اور اس کا کوئی انحصار نہیں کر سکتا، یعنی بہت ساری ہے. میں اس میں سے چند روایات کو، امام نووی فرماتے ہیں میں اس میں سے چند روایات کو ذکر کر رہا ہوں. پہلی روایت عن ابی ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالی، قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ، قلت ای الرقاب افضل، قال انفسها عند اہلها واقصرها ثمنا، قلت فان لم افعل، قال تعین صانعا او تصنع لاخرك، قلت یا رسول اللہ ارائیت ان ضعفت عن بعض العمل، قال تقف شرق عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق علیہ. اللہ کے نبی کا عجیب مضمون، اور اولاً تو اس مضمون کے بیان کرنے والے ہی صوفی صاحب ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جو انتہائی صوفی، اور ان کے ایمان کا واقعہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شان سے بیان فرمایا. فرمایا اسلام و ابی ذر, ابو ذر کا اسلام عجیب شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ابو ذر خود فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ مکہ میں کوئی محمد نام کا آدمی نکلا ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تحقیق کے لیے. میرے بھائی نے آ کر مجھے بتایا کہ ہاں یہ محمد ہیں, قریشی ہے, ہاشمی ہے, اور اس کا یہ نسب ہے وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ بتایا. اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے. ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آیا تو میں خود گیا. فرمایا میں مکے گیا لیکن پوچھوں کس کے, وہاں تو حالات ہی ایسے تھے, کس سے پوچھوں. فرمایا میں مطاف میں پڑا رہا, طواف کرنے کی جگہ میں مطاف میں پڑا رہا اور میں کسی سے پوچھ تو سکتا نہیں. شام ہوئی, مغرب کے وقت ہوا تو ایک آدمی نے مجھے پوچھا یہ کون آدمی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت علی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو کہا کہ میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں. تو کہا چلیے میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے. ابو ذر فرماتے ہیں کہ پھر بھی میں نے ان سے نہیں پوچھا, اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ اپوزیشن پارٹی کا آدمی نہ ہو, نبی علیہ السلام کے مقابل کا آدمی نہ ہو تو میرا مسئلہ ہو جائے, اس لیے میں نے ان سے کچھ نہیں. اور حضرت علی نے بھی کچھ نہیں کہا, اپنے گھر کھانا کھلایا اور روانہ کر دیا. پھر وہ مطاف میں آ کر سو گئے. دوسرے دن پورا دن گزرا. فرمایا شام کو وہی آدمی آیا, یعنی حضرت علی, اپنے گھر کھانے کے لیے لے گئے, نہ انہوں نے کچھ کہا نہ حضرت علی نے کچھ کہا. فرمایا تیسرے دن پھر اسی طرح مسئلہ ہوا, وہی آدمی آیا اور مجھے کہا کہ چلیے کھانے کے لیے. میں چلا تو راستے میں چلتے چلتے انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا, یعنی حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے, کیا کام ہے. تو میں نے بتایا کہ اگر آپ برا نہ مانیں اور صحیح جواب دیں تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں. کہا اچھی بات ہے, کوئی عرض نہیں, لیکن میں وہاں تک آ نہیں سکتا ہوں, میں چلتا رہوں گا اور جس مکان پر جس کی آپ کو تلاش ہے, وہ محمد نام کا آدمی جو ہے جس کی آپ کو تلاش ہے, میں وہاں کنکر ڈال دوں گا تو آپ سمجھ جانا کہ اس مکان میں جانا ہے. اس لیے کہ میں بھی حالات کی وجہ سے صراحتاً آپ کو نہیں بتا سکوں گا. آپ اندازہ لگائیں مکے کی کیا حالات ہوں گے اس موقع پر. بس اسی طرح ہوا, کھانا کھلایا اور چلے. اب وہاں کنکر ڈال دیا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم وہاں چلے گئے. اندر میں گئے, نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے اور فوراً ابو ذر نے ایک جملہ کہا جو اپنی زبان سے انہوں نے بعد میں نقل کیا, عجیب جملہ. فرمایا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. بس ایمان لے آئے. اور ایمانی اسپیچ جب پیدا ہوتی ہے نا رکتی نہیں ہے. پھر مطاف میں آئے اور دوسرے دن یہ مستشرقین وہاں طواف کر رہے تھے, زور سے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اتنی پتائی ہوئی لہو لہان ہو گئے. چچا عباس نے بچایا آپ کو اور فرمایا یہ تو اس قبیلے کا آدمی ہے جس قبیلے سے ہم شام سفر کرنے جاتے ہیں اور بیچ میں اس کا گاؤں آتا ہے, راستہ بند کر دے گا یہ, چھوڑو اس کو. چھوڑ دیا. حضرت پورے دن وہاں پڑے رہے. دوسرے دن پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. پھر پتائی ہوئی. پھر چچا عباس نے بچایا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اجازت لے کر چلے گئے. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زبان سے ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ نکل گیا. حضرت بلال پر کچھ غصے ہو گئے تو بلال سے فرمایا یبن السودا, اے کالی عورت کے بیٹے. یہ جملہ نکل گیا, ایک کالی عورت کے بیچے. یہ مدنی زندگی ہے. اللہ کے نبی نے بلایا. حضرت بلال شکایت لے گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ مجھے ایسی بات کہی, گویا ایک گالی ہو گئی, یہ تو ایک طنز ہو گیا, ایک طعن و تشنیع ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک امرؤن فیک جاہلیہ, ابھی تمہارے اندر سے جاہلیت کی باتیں نہیں گئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تان و تشنی کرنا اور کسی کے نسب میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ مستشرقین جاہلیت کا طریقہ ہے. آج ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے انکم رون فی کا جاہلیہ, ابھی تمہارے اندر سے جاہلیت کی باتیں نہیں گئی, تم جاہل ہو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تم جاہل ہو, ابھی تم میں سے جہالت نہیں گئی. بس سہم گئے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ. حضرت ابو ذر نے اتنا عمل کیا کہ اگر کپڑا ہوتا تھا دو رنگ کا, تو ایک رنگ کا پورا سوت اپنے لیے اور ایک دوسرے رنگ کا غلام کو دے دے, لیکن ایسا نہیں کرتے تھے, دونوں رنگ کا آدھا اپنے لیے آدھا غلام کے لیے. کسی نے پوچھ لیا ایسا کر رہے ہیں, فرمایا ہاں میرا نبی مجھ کو کہہ کر گیا ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ان اخلاق کو اپنائیں, اسلام اخلاق سے پھیلائے, اسلام جو ہے نا وہ اخلاق نبوی سے پھیلائے اور اسی سے اسلام چلے گا. تو اس روایت کے راوی بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا, کیا سوال کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی عمل کون سا افضل ہے, کون سا اونچا عمل ہے, ایو الاعمال افضل, کون سا عمل افضل. دیکھو مسلم شریف کی ایک روایت اور بتا دو, فرمایا اشق الاعمال اکثر ثوابا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس عمل میں تکلیف زیادہ اس میں ثواب بھی زیادہ, جس میں تکلیف زیادہ. اسی لیے فرض نماز کا ثواب اپنی جگہ پر لیکن تہجد جتنا نہیں, کیوں؟ تہجد میں تکلیف زیادہ ہے, نماز چھوڑنا, نیند چھوڑنی پڑ رہی ہے, میٹھی میٹھی نیند قربان کرنا پڑ رہا ہے, اور پھر بستر چھوڑنا پڑ رہا ہے, بیوی چھوڑنی پڑ رہی ہے, سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے. جتنی تکلیف زیادہ اتنا ثواب زیادہ. تو فرمایا اللہ کے رسول کون سا عمل افضل؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا الایمان باللہ. کیوں یہ افضل ہے؟ بھائی اپنے مذہب کو چھوڑ کر جس کو بچپن سے مانتا چلا آیا ہے, حق سمجھ رہا تھا, آج اس کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانا, اگر آپ کو یوں کہا جائے الامان الحفیظ, الامان الحفیظ, اللہ حفاظت فرمائے, اگر ہم کو کوئی یوں کہہ دے کہ عیسائیت میں آ جاؤ, مشرکین میں آ جاؤ, ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ تو باطل جس کو وہ حق سمجھ رہا تھا اور اس پر زندگی گزار رہا تھا, اس باپ کے مذہب کو, اپنے نسبی مذہب کو چھوڑ کر ایک دم سے اسلام کے اندر آ جانا, یہ کتنی تکلیف کی بات ہوگی, اور اس سے بڑھ کر تکلیف اس کے سامنے یہ آئے گی کہ جب وہ اس کو قبول کرے گا تو ماں باپ گھر سے نکال دیں گے, بیوی جدا ہو جائے گی, اولاد جدا ہو جائے گی, خاندان اس سے جو ہے دشمنی کرے گا, اور نہ معلوم کتنے حالات اس پر آ جائیں گے, خطرہ ہوگا کہ کہیں اس کو کوئی مار نہ ڈالے, ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی نے فرمایا, اس لیے سب سے عمل افضل عمل یہ ہے الایمان باللہ. پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کا جہاد. انسان اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر, حضرات صحابہ کرام اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر نکلے, اس لیے اس کو سب سے افضل قرار دیا گیا. تیسرے نمبر پر فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد, تو فرمایا غلام آزاد کرو, وہ غلامی کا دور تھا, تو حضرت نے فرمایا غلام آزاد کرو. تو اب سوال فرما رہے ہیں ایر رقاب افضل, کون سا غلام آزاد کرنا افضل, کون سا غلام؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انفسہا عند اہلہا, گھر والے کے نزدیک اچھا ہو اور قیمت کے اعتبار سے اونچا ہو, ردی سدی مال نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی جب تک کہ اپنی پیاری چیز کو قربان نہ کرو. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مستورات سن رہی ہے, اللہ معاف فرمائے, جو چیز کھانے سے بچ گئی, جس کو اب کوئی کھانے والا نہیں ہے, اس کو غریبوں کو دیا جاتا ہے, جو بگڑنے پر آئی ہوئی ہے وہ غریبوں کو دیا جاتا ہے. ایک صاحب سے متعلق مجھے ایک عجیب مسئلہ معلوم ہوا, اللہ ہی رحم فرمائے, برسوں سے ان کی دکان میں کپڑے پڑے ہوئے تھے, یہاں کا واقعہ نہیں ہے, دوسری جگہ کا واقعہ ہے, برسوں سے ان کی دکان میں کپڑے پڑے ہوئے تھے, وہ نکل نہیں رہے تھے, پرانا مال بہت ہو گیا تھا. انہوں نے اپنی زکات میں اس وقت کی اونچی قیمت لگا کر کے اس کو غریبوں میں تقسیم کیا. کیا میرا اللہ اتنا سستا ہے کہ کسی مخلوق نے قبول نہیں کیا تو وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ابھی میں نے بتایا جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ, یہی اللہ کو پسند ہے, جو تم پہنو وہ دوسروں کو پہناؤ, یہی ہونا چاہیے. فرمایا کون سا غلام افضل؟ اللہ کے نبی فرماتے مالک کے نزدیک پیارا ہو اور قیمت کے اعتبار سے اونچا ہو, اور ایسا کب ہوگا بھائی؟ جبکہ وہ بہت اچھا کام کرنے والا ہو, तभी तो होता है ना. देखो हमारी दुकान में एक एक हमारा काम करने वाला नौकर हो, वो बहुत काम करता है दौड़ दौड़ कर, फिर वफादार भी है, वक्त का पाबंद भी है, वक्त से पहले आ जाता है, अमानतदार भी है, सब कुछ है, तो मालिक के नजदीक प्यारा होता है कि नहीं. अच्छा जब प्यारा होता है तो वो कभी उसका मसलन तनख्वाह बढ़ाने की बात रखता है, फौरन हम कबूल कर लेते, बल्कि वो यूं कहें कि मैं जा रहा हूं दुकान छोड़कर, तो मन्नत समाजत करके उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कि भाई ये किसी और जगह जाएगा तो अपने अखलाक से उस दुकान को चमकाएगा. जब दुनिया का ये मामूल है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम भी ऐसे ही गुलाम को आजाद करो जो तुम्हारे नजदीक कीमती हो. आगे हमारे काम की बात आ रही है. फइल्लम अफअल, अबू जर फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं न कर सकूं, यानी मेरे पास गुलाम ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए कौन सा अमल अफजल. फरमाया तो इंसानियन औ तस्ना ले आखरा, कारीगर की मदद करो. साने का मना कारीगर, कारीगर की मदद का दो मतलब है. एक मतलब तो यह है कि एक आदमी के पास हुनर है लेकिन बेचारे के पास पैसे नहीं हुनर चलाने के लिए. मसलन एक मिसाल मैं दूं इस हदीस शरीफ पर कि एक आदमी टेलर है, टेलरिंग का काम जानता है लेकिन मशीन नहीं है. अब उसको मशीन से मदद कर दो ताकि वो हाथ न फैलाएं और अपने हुनर से पेट भरे. यह है मसला. कारीगर की मदद करो, हुनर तो है बेचारे के पास लेकिन हुनर चलाने के लिए नहीं है, उसकी मदद करके उसको खड़ा कर दो. दूसरा मतलब इसका, हुनर भी है, हुनर कर भी रहा है लेकिन बेचारा गरीब है, उस हुनर पर उसको इतने पैसे नहीं मिलते. बस गरीब को आप देखोगे सुबह से शाम तक काम करते, 50 रुपए मजदूरी मिलती है और उसके 8-10 बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके अपाहज भाई बहन हैं, अब क्या 50 रुपए में वो खिलाएगा. और उसके घर में कोई बीमार हो गया, इस वक्त दवाखाने में जाओ 500 रुपए तो सिर्फ विजिट में चले जाते हैं आपकी, वो जिंदगी बेचारा कैसे. अब उसका तआवुन करो, इसलिए कि ये भीख नहीं मांग रहा है, काम तो कर ही रहा है लेकिन उसके पास ऐसा ऊंचा हुनर नहीं है, उसकी मदद करो. यह है नबी अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब. आगे फरमाया औ तस्ना ले आखरत, या बेचारे जो अपाहज हैं, माजूर हैं, जो कमा नहीं सकते हैं, परेशान हाल हैं, उनकी मदद कर दो. हजरत अबू जर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायत इन ज़ौतन बादिल अमल, यह अबू जर ने अपने लिए नहीं पूछा, हम जैसे नालायकों के लिए पूछा है. अबू जर तो सब कर सकते थे, ये हमारे लिए पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह अगर मैं ये भी ना कर सकूं तो, यानी किसी की मदद भी ना कर सकूं तो अब मेरे लिए क्या अमल अफजल होगा. आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, अजीब जवाब, फरमाया तकुफ्फु शर्रका अनिन नास फइन्नहा सदकतुम मिनका अला नफ्सी, अपने दिलों पर बांध कर ले जाओ. नबी ने फरमाया तुम्हारी शरारतों से, तुम्हारी बुराइयों से, तुम्हारे गलत मशवरों से, तुम्हारी गंदी जबान से किसी की हिफाजत कर लो, अल्लाह इस पर भी तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा. तुम्हारे शर से बचा लो, हम गलत मशवरा न दें, हम किसी को खद्दे में उतारने की कोशिश न करें, अगर हम अच्छा मशवरा दे सकते हैं तो दें वरना खामोश हो जाएं. यूं कह दे भाई किसी और से मशवरा ले लो. फरमाया तेरे शर से, तेरी बुराई से अगर तू किसी को बचा ले उस पर भी अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएंगे. मतलब यह निकला अपनी जबान को खामोश रखे, अल्लाह इस पर भी सदके का सवाब अता फरमाएंगे. अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, अपनी जिंदगियों को ठीक करने की तौफीक अता फरमाएं. ये वरियाओ में इस्माइल भाई पटेल जो सख्त बीमार हैं उनके लिए शिफा की दरख्वास्त है और सभी बीमारों के लिए दुआ फरमाएं. अल्लाह ताला सबको शिफाए दाइमा मुस्तमिर नसीब फरमाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीअना सनदना मौलाना मुहम्मद व बालिक वसल्लम. अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तरदा मिनल क़ौली वल अमल व जन्निबनल फवाहिश वल महासी वल खताया वल ज़लल. अल्लाहुम्मा आफ़िना व आफ़िना व अस्लिह लना शानना कुल्लह. अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे कसूरों से दरगुज़र फरमा. अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा. अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा. अल्लाह हमें खैर के काम करने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह शर से हमारी हिफाजत फरमा. ऐ अल्लाह हमारे बुरे कामों की वजह से हमें अपनी ज़ात से दूर न फरमा. ऐ अल्लाह तू हमें फेंक न देना, اے اللہ تو ہمیں دھکا نہ دے دینا ہمارے برائیوں کی وجہ سے, اللہ تو ہمیں دھکا نہ دے دینا. اللہ تو جس کو بھول گیا دنیا میں اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, تو تو جس کو دھکا دے دے اس کو تو کوئی خرابی نہیں کر سکتا ہے. میرے مالک ہمیں دھکا نہ دینا ہمارے برائیوں کی وجہ سے, ہمیں دھکا نہ دینا. اے اللہ ایک بچہ جب برائیوں میں گندگیوں میں لٹ پٹ ہو جاتا ہے, ماں پھر بھی اس کو صاف کر کے اٹھا لیا کرتی ہے. اللہ ہم نے تیرے پیغمبر سے سنا ہے کہ تو لاکھوں ماؤں سے زیادہ شفقت والا ہے. اللہ ہم گندے صحیح لیکن ہماری گندگیوں کو صاف کر کے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے, اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے, اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے. اللہ مجرم ہے, پاپی ہے, عاصی ہے, بہت مجرم ہے. اللہ بہت مجرم ہے, فقیر ہیں ہم تو. اے اللہ فقیر ہیں. اے اللہ جو لوگوں پر نظر کر کے اور صدقہ اور نہ معلوم کیسے کیسے پیسوں پر اے اللہ تیرا محتاج بن کر کے زندگی گزارتا ہو وہ کیا تکبر کر سکتا ہے. اللہ پیشاب بند ہو جائیں تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے مالک اے اللہ ہماری بے چینیوں میں جان نکل جاتی ہے. اے اللہ جتنی مجبوریاں ہماری اتنی ہیں وہ کیا تیرے سامنے دلیری کر سکتا ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہم کمزور ہیں, بشریت کے اعتبار سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, ہم بشر ہیں. اور پھر اس دور میں آئے ہیں جہاں فتنے ہی فتنے ہیں. مکان سے باہر نکلتے ہیں تو فتنوں کے دروازے ہیں, مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو فتنے ہی فتنے ہیں. اللہ جہاں جاتے ہیں فتنے ہی نظر آتے ہیں. اے اللہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے ہماری لاج نہ رکھی تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمانے. الہ العالمین, اے رحمان الرحیم, اے اللہ جب ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یقیناً یہ کہتا ہوگا کہ تم تو نمازوں کے چھوڑنے والے ہو, تم نالائق ہو, تم تو لوگوں کے پیسے کھا گئے ہو, تم تو اپنی منمانی کرنے والے ہو, تم نے میری کب مانی ہے کہ میں تمہیں رحمت دوں؟ میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی, عمر عثمان علی عبد الرحمن کو ملتی تھی, بلال صہیب کو ملتی تھی, عائشہ خدیجہ رقیہ ام کلثوم کو ملتی تھی. اللہ صحیح ہے وہی مستحق تھے لیکن وہ سب قبر میں چلے گئے, کہاں سے لائے اب؟ اللہ کہاں سے لائے؟ اب جیسے ہیں ہم ہی ہیں, گندے صحیح تیرے بندے ہیں. اللہ تیری رحمت کی بارش جب ان پر اترے, ان نفوس قدسیہ پر جب تیری رحمت اترے تو اللہ کچھ چیتے ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرما دے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اللہ بہت سارے کاریگر ہیں لیکن ان کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ ان کی روزی روٹی کے مسئلے کو حل فرما دے, رزق حلال کے دروازے کھول دے. اللہ تیرے بہت سارے بندے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, بیچارے رو رہے ہیں, اللہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے, لیکن اللہ تو کھولنے پر آ جائے تو اللہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. اللہم لا مانی لما اعطی ولا معطی لما منع ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تو روکنے پر آئے کوئی دے نہیں سکتا, تو دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ مقروضوں کے حالات کو درست فرما دے, ان کے قرضوں سے سبک دوسی نصیب فرما دے, غیب سے ان کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما, سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا, جوانوں کو اللہ تیری یادوں میں, تیرے ذکر میں, تیری عبادت میں, تیری نماز میں, تیرے تلاوت قرآن میں لذت نصیب فرما. اے اللہ کیف نصیب فرما, حلاوت نصیب فرما, مٹھاس نصیب فرما. اے اللہ یہ دور دور سے تیرے نبی کی نسبت پر آتے ہیں, اے اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کو اللہ تیرے نبی کے کلام سے بہت پیار ہے. اللہ تیرے نبی کے کلام سے بہت پیار ہے. اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ ہے. اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے, ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ ہم تجھے پیش کریں, ہماری تو نمازیں بھی گندی ہیں, ریاکاری والی ہے. اے اللہ ہم طائف میں بہنے والے نبی کے خون کو پیش کرتے ہیں, اے اللہ اس کے صدقے میں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ احد میں شہید ہونے والے نبی کے دانت کو پیش کرتے ہیں, اس کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ سفید داری کی لاج رکھ لے. اے اللہ ان کی سفید داریوں پر آنسو بہ رہے ہیں میرے اللہ, اے اللہ ان کی سفید داریوں پر آنسو بہ رہے ہیں. اللہ تو سن لے, اللہ تو سن لے, امت کی بگڑی بنا دے. اللہ امت کی بگڑی بنا دے. امت توبہ نہیں کر رہی ہے, ہم کیا کریں؟ اللہ امت توبہ نہیں کر رہی ہے, تجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے. اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. اللہ جو جوان کبھی نہیں رویا وہ تیرے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں, ان کی جوانی کو قبول فرما لے, ان کی جوانی کو قبول فرما لے. اللہ عورتیں اپنے نرم نرم رخساروں پر آنسو بہا رہی ہے, ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے. سب کی اولادوں کو صالح بنا, مطیع بنا, فرما بردار بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دین کے داعی بنا, حفاظ و علماء بنا, راتوں میں رونے والے بنا, تجھ سے محبت کرنے والے بنا, تیرے نبی کی اطاعت کرنے والے بنا. اے اللہ ہماری ان مجلسوں کو قیامت کے دن چھٹکارے کا ذریعہ بنانا. اللہ وبال جان نہ بنانا, وبال جان نہ بنانا, وبال جان نہ بنانا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.